بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الرب خطيبي ندوي صاحب، نائب قاضي جماعة المسلمين واستاذ جامعة اسلامية بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 284، سورہ بقرہ آیت نمبر 216-217. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تم پر جہاد اور قتال فرض قرار دیا گیا اور وہ تمہیں تباہی ناگوار تھا. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں شر ہو، برائی کا سبب ہو. اور اللہ جانتے ہیں کہ کیا چیز تمہارے ہاتھ میں مفید اور کیا مضر ہے. وانتم لا تعلمون، اور تمہیں ان چیزوں کے متعلق ٹھیک ٹھیک علم نہیں. لوگ آپ سے اشہر حرم، حرام مہینے، یعنی جس مہینے میں قتال حرام ہے، اس کے متعلق پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر اختیار کرنا اور مسجد حرام میں کفر اختیار کرنا، یعنی وہاں بتوں وغیرہ کو رکھ کر جو غیر اللہ کی پرستش کی جا رہی تھی، اس طرح اشارہ ہے. اللہ کے ساتھ کفر اختیار کرنا اور مسجد حرام میں کفر کرنا، یا پھر آج تعجب پر بھی مان سکتے ہیں کہ مسجد حرام سے روکنا اور مکے والوں کو، مسجد حرام کے باشندوں کو، وہاں سے نکال باہر کرنا، بے گھر کرنا، اس سے مجبور ہو کر ہجرت کی مکے کے صحابہ نے. یہ چیزیں اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر ہیں، اور فتنہ اندوزی اور فتنہ پردازی جو ہے قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے. اور یہ کفار برابر تمہارے ساتھ قتال اور جدال کرتے رہیں گے اس وقت تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، یعنی وہ تمہارے دین سے تمہیں پھیرنے تک تمہارے ساتھ مہاجرا رہیں گے اگر ان کے بس میں ہو. پھر کوئی ان کے روکنے اور ان کے بہکاوے سے جو ارتداد کی راہ اختیار کر لے تم میں سے، اور اسی حال میں، حالت ارتداد میں وہ مر جائے، اس حال میں جو کافر ہو، تو اس کے سارے اعمال برباد ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو کچھ نیکیاں اس نے کی ہے ارتداد سے پہلے، وہ سب بیکار اور ضائع جائیں گے، اور وہ لوگ جہنم والے ہوں گے، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ انہیں رہنا ہوگا. تو یہ آیات قتال کی فرضیت کے سلسلے میں ہیں. اس سے پہلے اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانیوں کا ذکر تھا، خرچ کیا کیا جائے، اس کی تفصیلات سے پہلے گزر چکی ہے. اب اس سے متصل قتال کے متعلق کہا جا رہا ہے, تم پر قتال اور جہاد فرض قرار دیا گیا ہے, جبکہ یہ چیز تمام تمہیں ناگوار تھی. کوئی آدمی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا بغیر کسی وجہ کے چاہے گا ہی نہیں, بلکہ حالات جب کشیدہ ہوں اور ٹھیک نہ رہیں تو آدمی فکر مند ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو سنبھالا جائے اور کیسے آپس میں اس آج کل تو تیس کمیٹیاں بلا کر اس کو ہموار کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں, کس طرح سے اس کو سنبھالا جائے, یہ فکریں ہوتی ہیں. تو یہاں جہاد کی فرضیت کے متعلق بات کہی گئی. اس سے پہلے بھی کچھ آیتیں جہاد کے متعلق آئی ہیں, تو اس آیت سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض عین ہے, ہر ایک کے لیے جہاد فرض ہے, لیکن جمہور کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جہاد فرض کی کفایہ کے متعلق کہا گیا ہے, اس لیے کہ قرآن پاک کی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ کہا گیا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منھم لیتفقہوا فی الدین, کیوں تمہاری بڑی جماعت میں سے کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے جو جا کر دین سیکھ لے. تو اگر فرض عین ہوتا تو اس کا استثناء نہ ہوتا. تو جہاد فرض کفایہ ہے, یہ اور اس طرح کی اور آیتوں کی استدلال کرتے ہیں. جہاد فرض کفایہ ہے, کچھ لوگ ایک جماعت اس کے لیے مختص ہو, اس لیے کہ حدیث میں بھی فرمایا گیا جہاد ماضی الی یوم القیامہ, جہاد قیامت تک ہوتا رہے گا. اور وزروۃ سنان ہی الجہاد کہا گیا, اسلام کی بلندی اور اسلام کی چوٹی جہاد ہے, یعنی جہاد کے ذریعے اسلام کو سربلندی حاصل ہوگی. تو جہاد کسی کو جا کر مار ڈالنا اور کسی کے ساتھ بغیر کسی اس کو آگاہ کیے اس کی جان لے لینا, یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کے اس کے اپنے اصول اور اس کے آداب ہیں, اس طریق پر کرنا ہے. تو دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں جہاد کا عمل ہوتا رہے گا, اور جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اس مخلوق یہ دنیا میں جو اللہ کی مخلوق رہتی ہے, اللہ کے جو بندے رہتے ہیں, وہ سارے امن کے ساتھ امان کے ساتھ ہیں, یعنی سب مل کر اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیں, سلم میں داخل ہو جائیں اور کسی کو کوئی تکلیف اور کوئی خطرہ لاحق نہ ہو, اس کا اصل مقصود اور منشا ہی ہے. لیکن آج جہاد کے نام کو غلط روپ میں اختیار کیا گیا اور اس کو ٹیررسٹ یا دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا گیا سب اس کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ, اور ان کی طرف سے اگر اپنے دفاع میں بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو اس پر ہوا مول لیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اس کے لیے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور اس ایک کے پیچھے ہزاروں کا خون جو ہوتا ہے, ہزاروں نہتے اور معصوم عوام جو موت کی گھاٹ اترتے ہیں, نہتے ہو جاتے ہیں, بےگھر ہو جاتے ہیں, اور اس پر کسی کی زبان نہیں کھلتی, کسی کی آنکھ اس پر روتی نہیں. یہ ہے باطل کا تنتناتا ہوا جھوٹ, کہ وہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ معلوم ہونے لگے, اور سچ ایسا دب کر رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی آواز بھی سب کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. تو یہاں اسلام نے دفاعی اختیار ہر ایک کو دے دیا ہے کہ کوئی جانور کسی پر دفاع کے لیے اگر اس کو مار ڈالا جائے اور مر جائے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا, ایسے ہی کوئی اس پر حملے کے لیے آدمی آ جائے اور دفاع کرنے والا حملہ آور کو مار دے اور وہ ختم ہو جائے تو اس پر بھی کوئی تاوان اور اس کی دیت وغیرہ نہیں ہوگی. تو جہاد در حقیقت اللہ کو ماننے اور اللہ کی مخلوق کو آپس میں امن اور اطمینان کے ساتھ رہنے کے لیے نافذ کیا گیا, کہ کسی کے خون خرابے کے لیے یا کسی پر زور زبردستی کر کے اس پر اپنی طاقت جتانے کے لیے نہیں. تو جہاد کے فرض کفایہ ہے, لیکن جب حالات کشیدہ ہو جائیں اور کفار مسلمانوں پر حملے کے لیے ٹوٹ پڑ جائیں اور مسلمانوں کے حکمراں اور ذمہ دار نفیر عام کا اعلان کریں, اس صورت میں جہاد وہاں کے لوگوں پر فرض عائد ہو جاتا ہے. اور جہاد کے طبی طور پر قتال جو انسان کو طبی طور پر پسند نہیں, کہ اس کے نتیجے میں دونوں طرف سے جانوں کے ضیاع یا اور نقصانات کا امکان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کوئی ہوں لکھوں, جہاد تم پر فرض قرار دیا گیا جبکہ تمہارے لیے ناگوار تھا. تمام انسان کا مزاج ایسی چیزوں سے جس میں خطرات ہوتے ہیں بچنے کا ہوتا ہے, کوئی اپنے آپ کو خطرات مول لینے کے لیے تیار نہیں رکھتا بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب جہاد کا حکم ہوا اور حالات اس طرح کے رہے کہ دین کو پہنچانے کے لیے اور انسانیت کو کامیابی اور راحت کی طرف لے جانے کے لیے جب اس کی ضرورت پیش آ گئی تو اس موقع پر اس کا حکم دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا وہاں کا ان تک ہوشے ان وہ خیر الگ. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جہاد میں جانے کے لیے یا اس کے لیے طبیعت آپ کی آمادہ نہ ہو. آدمی سوچے گا کہ ہم چلے جائیں گے, ہمارے اگر جان چلی گئی تو ہمارے گھر کی عورتیں گھر والی بیوہ ہو جائیں گی, بچے یتیم ہو جائیں گے, تو یہ تمہیں ناگوار ہو اور کسی چیز کو تم ناگوار سمجھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو وہ خیر ان لکھوں, وہ تمہارے حق میں بہتر اور خیر ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسندیدہ اور اچھا سمجھو لیکن وہ در حقیقت تمہارے لیے شر ہو. اس لیے کہ خیر اور شر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. تو جہاد کے ذریعے جو آدمی خطرہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے لیے زخمی ہونا پڑے گا یا ہماری جان خطرے میں جھونک دینی پڑے گی, اس طرح کے جو خطرات ہیں یہ تم اس کو ناگوار سمجھو. لیکن اس جہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے جو دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے, جو تمہیں تباہ اور برباد کرنا چاہ رہے تھے, تو تمہارے اس دفاعی اقدام کی وجہ سے ان کے قدم لرزہ جائیں اور ان کے دلوں میں روب اور دہشت بیٹھ جائے اور بلکہ تم ان دشمنوں پر غالب آ جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کا خطرہ تم سے ٹل جائے اور ختم ہو جائے, لہٰذا یہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اور ایسے ہی کسی چیز کو تم پسند کرو جہاد میں نہ جانا, یا یہ عام ہے جہادی کی بات ہو یا کوئی اور بات, بسا اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کسی چیز کو کاروبار کی لین سے ہو یا معاشرت کی لین سے ہو کسی چیز کو پسند کرتا ہے, چاہتا ہے کہ ایسا کیا جائے, لیکن وہ اپنی چاہت اور منشا کو سمجھتا ہے کہ اسی میں کامیابی ہے, لیکن کبھی اس کی وہ چاہت اور وہ منشا اس کے جو سوچ رکھا تھا اس کے خلاف بھی واقع ہو جاتی ہے. نیا بیوی میں کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو مہینے اور تکرار ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں علیحدگی چاہی جاتی ہے, اور اس کے بعد چاہتے تو یہ ہے کہ کسی طرح سے جدا ہو جائے, چھٹکارا حاصل ہو جائے. کبھی لڑکا چاہتا ہے کہ اس سے چھٹکارا ملے, کبھی لڑکی چاہتی ہے کہ اس سے چھٹکارا ملے, لیکن ذرا سا ان کو سمجھانے پر بعد میں جب وہ اپنی پسند کو تھوڑی دیر کے لیے موخر رکھتے ہیں, کچھ انتوا کا شکار رکھتے ہیں, صرف جب بعد میں جا کر آپس میں محبت اور جوڑ ہو جاتا ہے, تو جس چیز کو انہوں نے بہتر سمجھا تھا وہ بعد میں نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں. ایسے آدمی کسی چیز کو کسی کاروبار کو سمجھتا ہے کہ یہ بہت فائدے کی چیز ہے, لیکن درحقیقت تو نقصان کی ہوتی ہیں. غیر شرعی جو کاروبار آدمی کرتے ہیں فکس فائدے کی اس پر پونجی اور سرمایہ لگا دیتے ہیں, کسی کے پاس تجارت کے لیے لاکھ دو لاکھ روپے دے دیے اور مہینے کے اعتبار سے اتنا 5,000, 2,000, 4,000 متعین فائدہ لیتے ہیں, جبکہ یہ سود ہے شریعت کی نگاہ, اور آدمی سمجھتا ہے کہ میرا پیسہ بچ گیا, مجھے کوئی خطرہ نہیں, پسند کر کے کرتا ہے. لیکن ہوتا بعد میں ہے کہ دو چار مہینے میں اس کے کچھ پیسے ملتے ہیں, پھر چار مہینے کے بعد جو پونجی اور سرمایہ لگایا تھا وہی خطرے میں پڑ جاتی ہے, تو پہلے جو ملا ہے اس کو پونجی میں بھی شامل کر کے بھی بقیہ رقم ملنا دشوار ہو جاتی ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لہذا آدمی کی اپنی منشا اور اپنی چاہت یا اپنی ناگواری یہ کوئی معیار نہیں, بلکہ در حقیقت ان چیزوں میں اللہ کے احکام معیار ہیں. تو جو چیز اللہ کہتا ہے چاہے وہ تمہیں پسند نہ آئے تب بھی تم اس کو اپنا لو, اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھیں گے, اور جو چیز تمہیں پسند ہے لیکن شریعت کا حکم اس کے علاوہ ہے تو اپنی پسند کو پیچھے رکھ کر شریعت کے حکم کی تعمیل کرو, تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر رکھیں گے. تو شریعت کی پابندی اور اللہ کے حکم کی تابے داری ہی میں انسان کے لیے خیر اور کامیابی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے اعتبار سے شر سمجھو, برا سمجھو اور تمہارے حق میں خیر ہو, اور کسی چیز کو اچھا سمجھو اور تمہارے حق میں شر ہو. تو یہ تمہاری اپنی جانکاری کے اعتبار سے ہوتا ہے, لیکن حقیقت حال سے اللہ واقف ہے, کہ کس میں خیر اور کس میں نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, مالک ہیں. اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کیا وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا جو باعلمی اور باخبر ہے تو وہ نہیں جانے گا, وہ ہماری چیزوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, جو چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہیں وہی چیزیں وہ بتاتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم اپنے آپ کو سب کچھ جاننے والے نہ سمجھو کہ ہر چیز کی حقیقت حال سے تم واقف نہیں ہو بلکہ اللہ واقف ہے. تو اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ رکھو, بھلے وہ تمہیں ناگوار لگے لیکن اس ناگواری میں تمہارے حق میں بہتری اللہ کی طرف سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو رمضان کے مبارک ایام تیزی سے ختم ہو رہے ہیں, آخر عشرے میں تاغ راتوں میں بلکہ آخر عشرے کی ہر رات میں آدمی شب قدر کی تلاش کی فکر رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے, فلاں رات شب قدر ہے, تو مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے دعا کیا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کرنا. تو اللہ کی طرف سے معافی اگر کسی کو مل گئی تو سارے اس کے گناہ معاف ہو گئے, تو اس کا بیڑا پار ہے. تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اور آخرت کی بھی کامیابی ملے گی. ان ایام میں کثرت سے اس دعا کا بھی ورد رکھا جائے اور اللہ کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ. Thank you.